الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، مکرم نوجوانوں، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غیر معمولی کا نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے، وہ دو چیزوں پر ہے. اس وقت آپ کے سامنے دو تین جگہوں سے قرآن پاک کا کچھ حصہ سنایا گیا ہے. ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے. اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صالحین وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے انعام یافتہ ہے، نعمت پایا ہوا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے: من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. ان پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ جل شانہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے افضل، سب سے محترم، سب سے مکرم، غیر معمولی خصوصی انعام پایا ہوا جو طبقہ ہے، ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا طبقہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، اس کے بعد حضرات صدیقین کا ہے، اس کے بعد حضرات شہداء کا ہے، اس کے بعد حضرات صالحین کا. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اب صالحین میں کس کو ہم داخل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے. کتنی باتوں پر ہے یہ وعدہ؟ دو چیزوں پر: ایک ایمان، دوسرے نیک اعمال. ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، یہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں. کون نہیں چاہتا سب لوگوں میں میں سب سے اچھا ہو جاؤں؟ سب چاہتے ہیں نا سب سے اچھا میں بن جاؤں. اس کے بعد سے کیا کرنا؟ اللہ پاک نے فرمایا دو کام کرنا: ایک عقیدہ صحیح رکھ لینا، دوسرے عمل صحیح کر لینا. ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا. جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایسے لوگوں کے واسطے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشگی کے باغات. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت تو پورے نعمتوں کا مجموعہ کی جگہ ہے نا، جنت تمام نعمتوں کے مجموعے کو، جہاں تمام نعمتوں کو جہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے، وہ اس جگہ کا نام جنت ہے. تو بہترین نتیجے ہیں یہ: صالحین میں داخلہ، تمام مخلوق میں سب سے بہتر، اور جنتوں میں داخلہ. صرف دو تین آیات جو میں نے آپ کو سنائی نا اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں, باقی جو حافظ ہیں مولوی ہیں ان لوگوں کا کام ہے تو اس قسم کی پوری آیات قرآن پاک میں ڈھونڈنا. کتنے وعدے اللہ پاک نے ان دونوں اعمال کے ساتھ میں کیے, اور اگر آپ کو پوری قرآن شریف میں ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ایک آسانی بھی ہے, اور وہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ ڈھونڈ کے کتاب میں نکال لینا, پورے صفحہ دو صفحے تین صفحے پہ آپ کو ایک ہی جگہ قرآن پاک کی پوری آیات مل جاتی. مگر یہ عوام الناس نہیں نکال سکتے, یہ مولویوں کا کام ہے. اس کتاب کا نام ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم. اس میں دیکھ لینا ہے پورا, ایک ہی جگہ پورا مل جائے. جو بعض اوقات ساتھی ہیں وہ کتنی جگہ ہیں کم از کم دیکھ لے کے آئندہ جمعرات کو بتائے تو اچھا ہے. ایسی سہولت طلبی پیدا ہو گئی ہے اس زمانے میں, ایسی آسان مزاجوں میں اس درجے سستی آ گئی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی مشقت کے کوئی چیز مل جائے, بلکہ اگر ممکن ہوا یہ چابنے کی بھی ضرورت نہیں رہنا, سیدھا چلے جانا, ایسی کوئی چیز مل گئی تو اچھا ہی ہے, مزاج بن گیا. اس کے نتیجے میں اگر ویسے ہوا تو معدا بھی متاثر ہو جاتا اور جبڑے دانت بھی متاثر ہو جاتے. تھوڑی سی ایکسرسائز ہونا چاہیے, تھوڑی محنت آپ بھی کریے. باذوق جو لوگ ہیں, با علم جو لوگ ہیں, ڈھونڈ کے نکالو. اس سے پہلے بولے تھے جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اس سے بہت پہلے کسی جمعرات میں تقریر کرے تھے, اس کے بعد میں کتنی جگہ ہے کوئی ڈھونڈ کے نکال کے بتایا نہیں اب تک. اب کم از کم یہ کام تو کرو کہ ایمان و اعمال صالحہ پر قرآن پاک میں کیا کیا اللہ جل شانہ نے وعدے فرمائے اور کیسے بہترین نتیجے ثمرے اس کے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے تین چیزیں آپ کو سنائی گئی ہیں. تمام لوگوں میں سب سے اچھے کون؟ دو صفات والے, ایک ایمان, دوسرے اعمال صالحہ. صالحین میں داخلہ کس کے لیے؟ جن میں دو صفات ہوں, ایک ایمان, دوسرے اعمال صالحہ. ہمیشگی کی جنتیں کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہوں, اعمال صالحہ والے ہوں. یہ نئے آنے والے ساتھی, پرانے ساتھی یہاں سے گئے تو ہمارے کو ایک سبق ملا, یہ سبق ملا بول کے بول سکنا نا. اب مثال کے طور پر ایک ڈیڑھ سو آدمی ہے سمجھیے, ڈیڑھ سو آدمی ہر آدمی ایک ایک آدمی کو سنایا تو کتنوں تک پہنچ جاتی بات؟ 300 تک. اور اگر دو دو کو پہنچا دیا 450 تک, تین تین کو پہنچا دیا. کوشش کرنا نا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں کی, جو خیر ملا دوسروں تک پہنچاتے تھے, نہیں پہنچاتے تھے. البتہ پہنچانے میں تھوڑی احتیاط کرنا, ٹھیک ٹھیک پہنچانا, صحیح الفاظ کے ساتھ پہنچانا, مناسب انداز سے پہنچانا, اس کا خیال رکھنا. سنے کچھ پہنچا دیے کچھ ایسا نہیں. ابھی ہم نے ایک جگہ ایک سبق سنایا تھا, چاہتے یہ ہیں کہ اسی کا اعادہ یا مذاکرہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ عمل صالح, نیک عمل, جو کام آدمی کرتا ہے وہ کام کام قرار دیا جائے, جو عمل آدمی کرتا ہے وہ عمل عمل شمار ہو جائے, اور جو عمل آدمی کرتا ہے وہ عمل مقبول ہو جائے, اور جو عمل آدمی کرتا ہے اس عمل کا صحیح نتیجہ اس پر مرتب ہو جائے, اس کے لیے دو چیزوں کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت. اور اس سے پہلے میں آج عمل کرنے والے لوگوں کی چار قسمیں عرض کر رہا ہوں, ذہن میں رکھ لیجیے. اب کون کون سی قسم میں ہے دیکھ لیے, خود سے دیکھ لیے تو اچھا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنا. آئینہ ہے, آئینہ سامنے کر دے رہے, اس میں اپن دیکھ لینا اپنا حال کیسا ہے, اس دوسرے بولے تو اچھا نہ نکلا. اپنے دیکھ لی, اپنے فیصلہ کر لی, اپنے درستی کر لیا تو ٹھیک ہے. آئینے سے ناراض کہے کو نہیں ہوتے لوگ, خالی بتا دیتا ہوں بولتا نہیں کچھ, ہے نا. ہم لوگ دیکھے ہوں گے کہ کوئی خرابی بتایا تو اس سے ناراض ہو جاتے, آئینہ بھی خرابی بتاتا ہے مگر ناراض نہیں ہوتے. بھائی آپ غسل کر کے نکلے, صابن لگا لیے تھے کانوں کو چہرے کو, اس کے نتیجے میں جناب آنکھ کے کناروں پر صابن جمع ہوا ہے, کان کے اندر ان میں صابن جمع ہوا ہے, اور اچھی طریقے سے نہیں دھلنے کی وجہ سے اس کے جو جی باقیات رہ جاتے ہیں چہرے پر موجود ہیں. ایسی صورت میں آپ نکل کے آ گئے, اور مہمان معزز مہمان جو گھر میں آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ جانا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں ذرا جانے سے پہلے صورت دیکھ لیتے ہیں. اپنی دیکھ لیے تو یہاں صابن ہے یہاں صابن ہے, تو ایسی صورت میں ناراض نہیں ہوتے, خرابی بتا دینے کی وجہ سے ہونا بتا دیتا, خالی بولتا کچھ نہیں. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ چار قسمیں ہم بتا دے رہے ہیں, وہ ایک آئینہ ہے اس میں دیکھ لینا. اپن لے کے لیے تو ذرا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی, بولا پکڑ کے کہ دیکھو تمہارے میں یہ ہے, بولے تو ناراض ہو جاتا. حالانکہ سمجھدار جو آدمی تھا وہ تو شکریہ ادا کرتا, بھائی بہت اچھا کرے, کوئی دوست ملا کہاں جا رہے ہیں, بہت معزز مہمان آئے ہوئے, ارے ایسے کیسے چلے جا رہے ہیں, ذرا دیکھو یہاں صابن لگا ہوا, وہاں صابن لگا ہوا, وہاں صابن لگا, کیا بولیں گے جی. ہوش حواس کھویا ہوا آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی تاثر پیدا ہو جائے, بولے ایسا بہت اچھا کرے بول دیا سو تم, ورنہ غلط تاثر قائم ہو جاتا. شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے, یہ معمولی خرابی کی نشاندہی کرے تو شکریہ ادا کرتے, ایسی خرابی جو آخرت میں انسان کی زندگی کو بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہو, اگر کوئی ویسی خرابی بتائے تو ایسی صورت میں ناراض ہونا چاہیے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس واسطے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے, کوئی روکنے ٹوکنے والا دوست مل گیا تو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو, بہت بڑی نعمت. اب آج کل یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی خرابی کو بدلا دیا تو اس کے بعد سے اس کی سننا چھوڑ دے رہے, اس درجے اس پہ ناراض ہو جائے. تو چار قسمیں ہیں عمل کرنے والوں کی. ایک عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس عمل کے کرنے کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی, دوسرے اس عمل کو انجام دینے کا جو طریقہ اس نے اختیار کر رکھا ہے وہ طریقہ بھی اسلامی تعلیم کے موافق نہیں ہوتا. اب آدمی عمل کر رہا ہے مگر اس میں نہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے نہ اس میں اسلامی طریقہ ہے. ایک دوسری قسم ہے عمل کی کہ نیت تو اس کی اللہ کو راضی کرنے کی چاہیے مگر طریقہ اس میں اسلامی نہیں ہے. عمل کرنے والا عمل کر رہا ہے اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے لیکن طریقہ اس میں اسلامی نہیں ہے. ایک تیسری قسم ہے, طریقہ تو اسلامی ہے عمل میں مگر نیت میں اللہ کو راضی کرنا نہیں. چوتھی قسم وہ ہے جس میں نیت میں اللہ کو راضی کرنا بھی ہے اور اس عمل کو اسلامی طریقے پر بھی انجام دیتا ہے. یہ چار قسمیں ہو گئی, اچھی طریقے سے سننا یاد رکھ لینا. ایک بات تو یاد ہو گئی ہوں گی, تمام بہتر نتیجے دو صفات پر ہیں, ایک ایمان دوسرے اعمال صالح. یہ تو یاد ہو گیا نا پکا, آٹھ دن کے بعد, پندرہ دن کے بعد, آٹھ مہینے کے بعد پوچھے تو بول سکنا, ایسا یاد رہنا. ہوشیار ذہین قسم کے بچوں کے جیسا نہیں کرنا, یہ بعض بعض بچے سبق بہت جلدی یاد کر کے سنا دیتے تھے, वो मोल साहब बोलते हैं, मोल साहब जहीन है बहुत बच्चा, थोड़ी देर में याद कर लेता, आगे सुना देता, मगर पीछे से बहुत भूल जाता है, ये शिकायत करते। किस्सा क्या है वो बहुत से मोल साहबों को मालूम नहीं रहता। वो ये एक हाफिजा जिसका होता है मजबूत, यानी जकावत जहानत जिसमें होती है, वो नई सुनी हुई पढ़ी हुई रटी हुई चीज ताजी ताजी जहन में रहती, और जितना जल्दी आती सीधा जाके सुना देता हूँ, सुनाते समझता कि मैं पार हो गया, बल्कि उसे ये नहीं मालूम रहता कि जितना जल्दी आती उतना जल्दी जाती। इसीलिए हिफ्ज में पारे सबक का मुख्ते का एक निजाम होता है। तो होशियार किस्म के जो बच्चे रहते हैं, मौल साहब के पास नंबर आ रहा है, वो चार चौथा नंबर चल रहा है, मेरा दसवां नंबर है, तो उस वक्त में बहुत गौर से देख लेता, अपना नंबर आते ही जाके सुना देता, मौल साहब की नाराजगी से बच जाता, लेकिन उसके बाद में जो पढ़ना छोड़ देता तो पिछला उसका तो भूल जाता। ये वजह होती है पीछे से भूल जाने की। तो वैसे जहीन मत बनो, यहाँ का यहाँ समझ रहे मेरे को याद हो गया, बल्कि आठ महीने के बाद पूछे तो बता सकना, नहीं पूछे तो आठ महीने के बाद पूछते बोले थे बोल के याद तो भी दिलाओगे। तो पहली चीज क्या, ना जिसमें इखलास है ना इस्लामी तरीका, पहली चीज। दूसरी चीज, इखलास है इस्लामी तरीका नहीं। तीसरी चीज, इस्लामी तरीका है इखलास नहीं। चौथी चीज, इखलास भी है इस्लामी तरीका भी। अब अमल किसे कहते हैं समझ लो, अमल वो है जिसमें ये दोनों चीजें हों, वो अमल अमल है जिस पर नतीजा मुरतब होता है, जिस पर अज्र मिलता है, जिसके साथ अल्लाह की खुशनुदी वाबस्ता है, जिस पर बड़े बड़े इनामात हैं, और जिसकी ये फजीलतें हैं, जिसमें ये दो चीजें मौजूद हों, समझ लीजिए कि वो अमल अमल सालेह है, नेक अमल वो है। इसके लिए कि मिसालें भी जहन में रखनी चाहिए ताकि खूब अच्छी तरीके से बैठ जाए जहन में। एक अमल कर रहा है आदमी, लेकिन उसमें नीयत अल्लाह को राजी करने की नहीं है, नाम बरी की है, शोहरत की है, लोगों के निगाहों में अहमियत की है, मकाम और मर्तबे की है, और अपनी दौलत का इजहार करना है, इस मकसद से मस्जिद बनाने का एक अमल करना, और फिर उसके साथ साथ जो आमदनी नाजायज है वो आमदनी भी उसमें लगा रहा, तो ना नीयत ही सही है ना तरीका ही सही है। तो ऐसी सूरत में ये अमल अमल नहीं समझा जाएगा। ऐसे ही एक आदमी वो है जो किसी अमल को अंजाम देना चाहता है और मंशा उसका ये है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, लेकिन उसमें इस्लामी तरीका, नबवी तरीका, नबी अलैहिस्सलाम के तालीमात इसको मलहूज नहीं रखता। ऐसे ही वक्त में आम तौर पर बिदआत वजूद में आती, और चूंकि उसकी नीयत अच्छी है तो उसको उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, इसमें क्या हरज है, यूं कहता है। किसी अमल को अंजाम देते हुए अपने पसंदीदा तरीके से किसी अमल को अंजाम दे देना, नबवी तालीमात और हिदायत को नजरअंदाज कर देना, इससे बड़ा हरज कौन सा हो सकता है। तीसरा तरीका है, तीसरा अमल है कि तरीका तो सुन्नत के मुताबिक है, इस्लामी तालीम के मुआफिक है, लेकिन नीयत उसमें अल्लाह को राजी करना नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, नमाज से पहले की शर्तें जितनी हैं वो भी पूरी की, नमाज के अंदर के लाजिमी जितनी चीजें हैं वो भी पूरी, शराइत नमाज ये भी पूरे, याद रहना चाहिए सब साथियों, मोटे मोटे मसाइल तो यहाँ आने वाले तमाम साथियों को जानना जरूरी है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इब्तदाई जमात की नहीं है, ये मोटे मोटे मसाइल से वाकिफी ये तो इब्तदाई जमात का काम है। ये बड़ी अजीब बात है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर रहा है लेकिन जरूरी जरूरी इब्तदाई चीजें भी नहीं जानते। बदन पाक होना, نماز میں داخل ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں ان کو شرائط بول دیں. اب وہ شرائط مشہور ہو گیا تو ہم بھی شرائط ہی بول رہے ہیں, ورنہ شرط کی جمع شروط ہے. شرط کی جمع شروط ہے, شرائط نہیں ہے. شرائط تو شریعتہ کی جمع ہے, مگر شروط کے واسطے اب شرائط معروف ہو گیا تو اب وہی صحیح ہے نا. جیسے ایک بڑی مسجد ہے مگر اس کا نام چھوٹی مسجد ہے, یہاں ہے اس کے خطیب صاحب, جا کے دیکھے تو اچھی بڑی مسجد ہے, کئی چھوٹی مسجدوں سے بڑی ہے. مگر آپ کسی کو بولے کہ بھائی بڑی مسجد کو چلے جاؤ تو کسی چھوٹی مسجد کو چلے جائیں گے مگر یہ مسجد کو نہیں جائیں گا جو چھوٹی مسجد ہے. نام پڑ گیا تو اب وہی صحیح ہے, اپنی ذات میں, اپنی حجم میں, اپنی گنجائش میں, اپنی وسعت میں بڑی ہو گئی, مگر ایک نام جیسے پڑ گیا پڑ گیا. اسی طریقے سے چھتہ بازار ہے, جا کے دیکھو ایک چھتہ نہیں ہے, وہ پڑ گیا نام تو وہی بولنا پڑے گا. اب اگر آپ جا کے بولے کہ بھائی چھاپا بازار کہاں ہے تو ہمارے حیدرآباد کے آدمی بولیں گے کہ نہیں معلوم چھاپا بازار کہاں ہے, حالانکہ اس کا نام چھاپا بازار تھا, پھر چھپتا ہو گیا, پھر اس کے بعد میں چھتہ ہو گیا. تو نماز میں داخل ہونے کے واسطے جتنی چیزیں ضروری ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں, شرائط نماز بولتے ہیں. اس میں ایک ہے بدن کا پاک ہونا, ایک ہے کپڑے کا پاک ہونا, اور ایک ہے جس جگہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا, اور ایک ہے با وضو ہونا. یہ دو الگ الگ چیزیں, بدن کا پاک ہونا, با وضو ہونا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ وضو کر لیے, بچہ بہت رو رہا تھا تو اٹھا لیے, اس کے نتیجے میں وہ بچے نے پیشاب کر دیا تو ہاتھ آپ کا بھیگ گیا, بازو میں پیٹ کو بھی پیشاب لگ گیا. وضو تو نہیں ٹوٹا نا جی, وضو تو ہے مگر بدن پاک نہیں. بدن پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, با وضو ہونا, کپڑے پاک ہونا, آسانی سے یاد رکھنے کے واسطے بولتے ہیں. جسم پاک ہونا, جامع پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, جیم یاد رکھنے میں آسانی کے واسطے بولتے ہیں. با وضو ہونا, نماز کا وقت ہونا, قبلہ رو ہونا, نیت کرنا, یہ سب چیزیں ہیں نا. ایک آدمی وہ ہے جس نے یہ پورے شرائط کی تکمیل کی, اس کے بعد میں نماز میں داخل ہو گیا تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ داخل ہوا, پہلا فریضہ قرأت بھی کی, دوسرا فریضہ رکوع بھی کیا, تیسرا فریضہ سجدہ بھی کیا, چوتھا فریضہ قاعدہ بھی کیا, قاعدہ اخیرہ بھی کیا, پانچواں فریضہ, یہ تمام فرائض اس نے ادا کیے اور اس انداز سے اس نے نماز پڑھی, قیام بھی کیا, یہ فریضہ بھی ادا کری. سلام پھیرنے کے بعد میں کوئی ان سے پوچھے کہ بڑی خوشی ہوئی آج آپ کو یہاں دیکھ کر نماز ادا کرتے ہوئے, کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا, آنکھیں ترستی تھیں دیکھنے کو, آج تشریف آوری کیسے ہو گئی, کسی نے پوچھا تو وہ بیچارہ کیا بول رہا, اصل میں میرا رشتہ چل رہا, جس گھر میں دیکھ رہے ہیں معلوم ہوا وہ لوگ ذرا دین پسند آئے گئے, پوچھیں وہ لوگ بچہ نماز وماز پڑھ لیتا نہیں پڑھ لیتا, ہم لوگ فلانی نماز آ کے وہیں پڑھتے ان کے گھر کے پاس کے مسجد میں, وہ لوگ دیکھنے کے واسطے آ رہے ہیں, اس واسطے حاضر ہو گیا. تو عمل تو اسلامی طریقے میں کرا مگر کیا نہیں ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے, عمل ہوگا اس کو عمل قرار دیا جائے. ہے بہت پیچیدہ راہ ہے زندگی, ہوشیار ہے رہ روان ہے زندگی, یا ادھر پٹکی کھا جاتے یا ادھر پٹکی کھا جاتے, یا تو نیت صحیح نہیں رہتی یا طریقہ صحیح نہیں رہتا. جتنے اعمال ہیں سب میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کا غیر معمولی جھول اس وقت میں عمومی حیثیت سے لوگوں میں پایا جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے آدمی کسی کام کو کرے, جب ان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اس طریقے عمل سے راضی ہیں جو طریقہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا. اب اگر ہم ان کو راضی کرنا چاہیں لیکن اپنے من چاہے طریقے سے کریں گے تو کیسے قابل قبول ہوگا؟ اور اگر طریقہ تو صحیح رکھیں لیکن انہیں راضی کرنے کی نیت نہ ہو تو کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے دو چیزوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، نیت بھی. ما کان للہ خالصا، ما کان خالصا للہ، جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو وہ عمل ہو، اور ما کان علی السنہ، جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. قرآن پاک میں آیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل تم میں کون کرتا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کیا مراد ہے اس سے، انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں ہونا، ایک ما کان خالصا للہ، دوسرے ما کان علی السنہ، جو خالص اللہ کے لیے ہو اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو. یہ عمل عمل صالح ہے. اب یہ چار قسم کے عمل آ گئے سامنے، چار قسم کے افراد بھی سامنے آ گئے. اب ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا حساب کون سے قسم میں ہے، اور جو صحیح قسم ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس بات کی فکر کرنا، کوشش کرنا کہ جب میں کر ہی رہا ہوں کسی کام کو تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے مقصد سے مجھے کرنا چاہیے، مخلوق کو راضی کرنے سے کیا ملے گا؟ یہ چار لوگوں میں تذکرہ ہو جانے سے کیا کام بنے گا؟ یا چار لوگ مجھے کچھ اہمیت دینے لگ جائیں تو اس سے کون سا مقام بڑھ جائے گا؟ بہت ڈرنے کا مقام ہے. اسی لیے ایک مستقل خوبی بیان کی گئی ہے ایسے لوگوں کی جنہیں لوگ جانتے نہ ہوں لیکن ان کے اعمال اللہ کے لیے ہوں. بہت چھپاتے تھے اپنے اعمال کو، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ عمل کس نے کیا ہے. اچھے کام کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. کسی نے بہت اصرار کیا تو کسی خاص مصلحت سے بتا دیا تو بتا دیا. تمام بہترین نتائج کا دار و مدار ایمان پر، اعمال صالحہ پر. اور عمل صالح وہ ہے جس میں اخلاص بھی ہو اور جس میں طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے موافق اور مطابق. جائزہ لیتے رہنا کہیں کے واسطے کر رہا ہوں میں، بولے کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں آپ سے. انشاءاللہ العزیز اگر یہ جائزہ صحیح ہو جائے تو ہماری خلوت جلوت برابر ہو جائے. خلوت جلوت سمجھتے نا، کچھ سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے. جی اکیلے میں ہیں، اکیلے پن کی حالت خلوت، چار لوگوں کے درمیان موجودگی کی حالت جلوت. خلوت جلوت دونوں میں برابر ہو جاتا آدمی جس عمل میں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو. اس واسطے کہ خلوت میں بھی اللہ پاس ہی رہتے ہیں نا، یا نہیں رہتے؟ مسجد میں رہتے، گھر میں نہیں رہتے، ایسا کچھ؟ اللہ کہاں ہے بول کے بہت لوگوں کو فکر رہتی ہوں گی. جی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو ہے کہاں، اور جواب کیا آیا؟ میں ہوں وہاں، تو ہے جہاں. ہے نا، کہاں ہے؟ جہاں ہم ہیں وہیں ہے ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں جہاں کہیں تم ہو. مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی والے ماحول میں ہو، غمی والے ماحول میں ہو، جہاں تم ہیں وہیں ہم ہیں. بعض بزرگوں تو اتنا حلوہ ہو گیا تھا اس کیفیت کا، پاؤں پھیلا کے رات میں بھی نہیں سوتے تھے ادب کی وجہ سے. ان کے سامنے پاؤں کیسے پھیلاؤں؟ جیسے کہتے ہیں استاد کے سامنے پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے، بڑوں کے سامنے پاؤں پھیلانا نہیں چاہیے، تو تو جب کبیر کے سامنے پاؤں پھیلانا بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو اکبر کے سامنے وہ ایک شعور تھا جو ان لوگوں میں غلبے کی حیثیت سے آ گیا تھا. منع نہیں ہے, ان کو معلوم ہے اپن کمزور ہیں, پاواں موڑ کے زیادہ نہیں رکھ سکتے, ان کو سیدھے بھی کرتے رہنا موڑتے بھی رہنا معلوم ہے ان کو, اس لیے اجازت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو وہی ہیں جہاں کہیں تم ہو. تو ایسی صورت میں ایک جگہ اچھا ایک جگہ خراب کیسا ہوں گا بولو, مسجد میں اچھا گھر میں خراب, دیکھنے میں آ رہا نا آج کل ایسا, مسجد میں اتنا اچھا کہ دیکھنے والے کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید ہی اس سے اچھا کوئی ہو, اور گھر میں گیا بیوی کے ساتھ رویہ, بچوں کے ساتھ رویہ, گھر میں ماتحتوں کے ساتھ میں رویہ کچھ ایسا رہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کیسے ہیں جناب آپ کے گھر والے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا لمیاں کسی کو نہ دلا دے. ارے یہاں مسجد میں اتنے اچھے ہیں, گھر میں اتنے خراب, یہاں کی قطر پوری باہر نکال لے رہے ہیں, اجتماع میں بہت اچھے جی, بازار میں کسی سے پوچھو کیسے ہیں وہ صاحب, کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہے تو سب سے کر سکتے ہیں, مگر ان سے کرنے کا میری مشورہ نہیں ہے. وہ جو کوئی سا بھی کام انجام دے رہا ہے اگر وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور نبوی طریقے پر کرتا ہے, تو ایسی صورت میں جب اس کے پیش نظر یہ چیز ہے تو خلوت اور جلوت دونوں میں اس کی حالت یکساں ہوتی. اس تعلیم کا جو منشا ہے معزز دوستو وہ یہی ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر ہم جلوت میں اچھے ہیں خلوت میں اچھے نہیں ہیں تو ابھی سچائی ہماری زندگی میں نہیں آئی ہے, صدق جسے کہتے ہیں وہ ابھی ہماری زندگی میں نہیں آیا. صدق تو ظاہر اور باطن میں اچھائی میں یکسانیت کا نام ہے, صدق ظاہر اور باطن میں اچھائی میں یکسانیت کا نام ہے, برائی میں بھی یکسانیت ہے, برائی میں بھی خلوت میں جلوت میں یکساں ہے. تو لفظ سچائی کا اطلاق اس پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری اصطلاح میں سچائی اچھائی کے معنی میں ہی استعمال میں آتی ہے, اس لیے سنا رہا ہوں. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے باطن میں اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد نہیں تھا اور جن کے باطن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یقین نہیں تھا, لیکن ظاہر میں آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے, اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. ظاہر میں اچھی بات انہوں نے کہی لیکن باطن میں وہ چونکہ اسی اچھائی پر تھے نہیں, اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں جھوٹے ہونے کا ذکر کیا. دیکھو سورۃ المنافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, اتنی تاکید سے جملہ ان لوگوں نے کہا. اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی جتنی قوت کے ساتھ میں انہوں نے اظہار کیا تھا بالکل اسی انداز میں اس کی تردید کر دی گئی, اندرون میں اعتقاد نہیں تھا, اندرون میں برائی تھی. اب یہ نفاق اعتقادی تو اس زمانے میں نہیں ہے, لیکن نفاق عملی بڑی کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے آپ حضرات بیعت کے وقت میں بولے جانے والے الفاظ کو یاد رکھتے ہوں گے تو یہ لفظ بھی آپ نے بیعت کے وقت میں اپنی زبان سے کہا ہوگا جب کہلایا گیا. توحید کو, ایمان کو, صدق کو, استقامت کو. بیعت کے وقت میں جو کلمے بولتے ہیں وہ یہی ہے نا، ایک ہے اعتبارات علم باطل، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، فسق و فجور ہے، بدعت ہے، غفلت ہے، یہ سب کے سب اعتبارات علم باطل ہیں. اعتبارات علم حق کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان ہے، صدق ہے، استقامت ہے، سنتیں ہیں، حسنات ہیں، یاد الہی ہے، یافت و شہود خلق و حق ہے، اور استغراق فی الحق ہے. اعتبارات علم حق ہے. اس میں ایک لفظ ہے صدق، جو پرانے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، نئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، مگر اچھا یہ ہے کہ جتنے یہ نئے ہیں نا یہ پورے پرانے ہو گئے تو اچھا ہے. مسلسل پابندی سے آتے رہے، سنتے رہے، علم لیتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ مناسبت پیدا ہوگی، فہم کھلتا رہے گا. جو بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھنے کا، دریافت کرنے کا موقع ملتا رہے گا، اور مختلف انداز سے جب اس کی وضاحتیں سامنے آتی ہیں تو سمجھنے میں مدد مل جاتی. اور دیکھو بھائیو، اس وقت میں جو دنیا میں ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اسلام مخالف ہوائیں ہیں، اور باطل سرگرمیاں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جان اور ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسے زمانے میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزار لوگ تیار ہوتے رہیں دین حق کی خدمت کے لیے، اور اپنی توانائیوں کو صرف کریں اشاعت علم حق کے لیے، اور صدائے حق کو بلند کرنے کے واسطے سب کے سب کا تیار ہونا ضروری ہے. اور یہ جو مٹھی بھر تعداد یہاں ہے، اگر اس میں بھی دو چار ہی ہوں وہ جو اس لائن کا علم لیتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں ہوں، تو بتائیے کہ اس عالم میں پھیلی ہوئی ضلالت گمراہی کے انسداد کے لیے جی کیسا انتظام ہو سکے گا. ہمارے حضرت کی کاش کہ وہ آرزو پوری ہو. حضرت فرماتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر مرید شیخ بن جائے، اور ہمارے پاس آنے والا ہر آدمی مبلغ بن جائے، دین حق کا دائی وہ بنے، اشاعت دین کے فرائض کو انجام دینے کے واسطے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور توانائیوں کو وہ استعمال کرنے والا ہو، وہ اللہ کے نام کو بلند کرے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتوں کو مضبوط کرے، وہ ان کے دامن سے لوگوں کو وابستہ کرتا چلا جائے، ان کی سچی غلامی میں لوگوں کو لانے کا اہتمام کرے. ایک اللہ کا وفادار امت، وفادار بندہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سچا وفادار امتی بن جائے. اسی جذبے کے تحت میں حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ بندہ وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور امتی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. ہر آدمی فکر مند ہو بھائی، دین کی خدمت، فلانے کا کام فلانے کا کام، ایسا تو نہیں ہے نا جتنوں کا دین دین اسلام ہے اتنوں کا کام دین اسلام کا پھیلانا ہے. یہ بتلایا جا رہا تھا کہ بھائی ما کان خالصا، جو عمل ہوگا خالص اللہ کے لیے جو عمل ہوگا وہ عمل انجام دینے والا، اور جو عمل صالحہ کا پوگر ہوگا وہ شخص کی جلوت اور خلوت دونوں یکساں ہوں. اس واسطے تنہائیوں کا جائزہ لینا اپنا اپنا لے لینا کہ ہماری اپنی تنہائیوں کا کیا حال ہے، ہم اکیلے میں کیسے رہ رہے ہیں، خیالات ہمارے کیسے، جذبات ہمارے کیسے، خواہشات کی تکمیل ہماری کیسی، لذات کا پیچھے پڑے رہنے کا حال ہمارا کیسا، دیکھنا چاہیے. حال یہ کہ اللہ دیکھ رہا نہ بلکہ خیال رہا تو بس میں اپنے شیخ شیخ ثانی بلکہ شیخ ثالث سے پوچھا کہ حضرت شیخ اول حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد میں ہم نے تعلق قائم کر لیا تھا حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ان کے بعد میں ہم نے رابطہ کر لیا تھا حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ صالح سے ہم نے کہا کہ حضرت اب آج کل کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ صبح میں ایک جگہ پروگرام، دوپہر میں ایک جگہ، شام میں ایک جگہ، آج شہر میں، کل ضلع میں، پرسوں تعلقے میں، روزانہ اسفار اسفار اسفار، پوری زندگی تقریباً صبح سے لے کے شام تک کی وہ لوگوں کے درمیان میں ہی گزرنا شروع ہو گئی اور ان کے ہی تقاضوں کی تکمیل میں صرف ہو گئی، انفرادی عبادات اور نجی حیثیت سے جی مشغول رہنے کا موقع بہت کم ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں بڑی فکر دامنگیر ہے۔ تو حضرت نے یوں فرمایا، اس مشغولی میں ایک چیز کا خیال رکھو، بس کافی ہے، آپ کو کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے معمولات میں۔ وہ مشغولی میں ایک چیز کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں، بس اس کا خیال رکھو۔ یہ خیال غالب کر لینے کی کوشش کرنا، اطلاع دینا کتنا رہ رہا خیال اس کا، احوال بتانا۔ بولے تو کیا بتانا، یہی بتانا، کیا احوال بتا رہے ہیں؟ بولے تو پہلے نہیں چل رہی تھی دکان، اب ذرا چل رہی، پہلے رشتہ نہیں جم رہا تھا، جم گیا، یا پہلے سے بھی پریشانی تھی، رشتہ اس دن نہیں آ رہے تھے، ابھی بھی ویسے یہی حالات سنا رہے ہیں۔ مطلب عام طور پر روزی روٹی کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، گھر کے مسائل کا مسئلہ، بچوں کے روزگار کا مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی بہت کچھ اپنے خاص حالات سنانے کے واسطے آیا تو خوابوں سنا رہا ہوں۔ خوابوں کے پیچھے کیا پڑ رہا ہے میں سمجھ نہیں آتا، ہم کیا، ہمارا خواب کیا؟ آدمی جتنا سچا اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے۔ اب یہاں سچائی تو ہے کہ نہیں، تو خوابوں کی کیا حقیقت؟ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا خواب، خواب کی تین قسمیں ہیں، تو زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں، اس لیے پھر ایک دفعہ میں سنا دے رہا ہوں۔ اس اور کچھ بھی دیکھے تو اس کو یہ سمجھتے کہ اس کو سنانا ہی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر ہوں گی، لینا ہی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوابوں کی تین قسمیں، ایک کو کہتے ہیں اذغاث احلام۔ اذغاث احلام نام ہے پراگندہ خیالات کا، دن تمام میں آدمی جو کچھ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے، کچھ اندیشے کرتا ہے، کچھ امیدیں رکھتا ہے، دن تمام میں ایسا ہو جاتا کہ کہے گی، ویسا ہو جاتا کہ کہے گی، کچھ امیدیں رکھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، کچھ سنتا ہے لوگوں سے، کچھ مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ تو سونے کے بعد میں وہ دن تمام میں دیکھے تو جو ریل ہے نا، وہ اندرون میں فٹ ہو جاتی، ذات شعور میں وہ سوتے ہی چالو ہو جاتی ہے، نیند میں وہ ریل چالو ہو جاتی ہے۔ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یاد رکھنا نا اس چیز کو۔ میں دن میں کر رہے تو دیکھ رہے ہیں آپ، آپ کو معلوم ہے کیا دیکھا میں؟ صبح سے لے کے شام تک گاہک آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ بڑا گاہک آ گیا، کبھی چھوٹا آ گیا۔ خطو خواب میں دیکھ لیے کہ ایک صاحب آئے، دکان کا آدھا سامان خرید لیے، اور جناب تھیلی بھر پیسے نوٹا بھر کے اس میں دے دے کے چلے گئے۔ صبح میں اٹھے وین دیا، خوش ہو گئے، فوراً صبح صبح فجر کے بعد میں معلوم معمولات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کچھ نہیں سمجھتے لوگ، صبح ہی صبح اٹھے، بلکہ بعض بعض تو فجر سے پہلے فون کر، اب فون کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے۔ اب وہ لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تعبیر دینا کہ مول صاحب یہ تعبیر دینا کہ میاں تم شام تک لکھپتی ہو جائیں گے۔ وہ اس کو بولتے کہ میاں کیا کر دیتے ہوں، تجارت کر دو ایسا ایسا، وہ جو ذہن میں گھومتے رہتا نا، وہ اس دیکھے سو ہے، خواب ہاں اس قسم کی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، یہ بولنا پڑتا ہے۔ اس کو اذغاث احلام کہتے ہیں۔ یہ خوابوں کی قسم وہ ہے کہ شیطان کی طرف سے انسان کو، مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے کچھ خوفناک شکلیں، صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ حضرت آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک شخص آیا، تلوار لی اور اس نے میری گردن پر چلا دی اور میرا سر میرے بدن سے جدا ہو گیا۔ یہ بڑی پریشانی سے انہوں نے سنایا، تو حضور سن کر مسکرائے اور یوں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے پریشان کرنے کے مقصد سے، ایسے وقت میں تم اٹھ کر بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار کے جگہ بدل کے کروٹ بدل کے سو جاؤ، اللہ کا نام لے لو اور کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرو، ایسے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تحزین من الشیطان، یہ تخویف من الشیطان ہے، شیطان کی طرف سے رنجیدہ بنانے اور شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنے کے واسطے اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہتی۔ اب اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ اٹھ کے بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دو، کسی سے بولو مت، اللہ کا نام لے کے جگہ بدل کے سو جاؤ، زیادہ زیادہ یہ دعا مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اے اللہ اس خواب سے میں، اس خواب کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کوئی نقصان اس کا نہیں ہو۔ ہاں بعض خواب ہوتے ہیں، اس کو بشرا من الرحمن کہتے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی، ایسے خواب سنا دیا کرو۔ سنانے میں بھی دو باتوں کا خیال رکھنا، یا حبیب کو سنانا یا لبیب کو سنانا۔ کس کو سنانا؟ حبیب کو یا لبیب کو؟ یہ لفظ میں اپنا نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے، مت بیان کرو خواب کو، مگر یا تو حبیب سے بیان کرو یا لبیب سے بیان کرو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ ہمدرد کو، خیر خواہ کو، دوست کو، بھلائی چاہنے والے کو۔ جب تم سے وہ محبت کرنے والا ہوگا، تم کو چاہنے والا ہوگا، تم سے تعلق والا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس خواب کا مطلب اچھے سے اچھا نکالنے کی کوشش کرے گا۔ یا پھر سمجھدار سے کہو، لبیب سے، لب سے، عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، اولو الالباب، عقل والے، اسی سے لبیب، سمجھدار سے بولو، نا سمجھ سے مت بولو۔ اور جو تخویف من الشیطان ہے، کسی سے بولنے کی ضرورت اس نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگ لینا کہ اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بچا لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ارشاد کی تعمیل میں تین مرتبہ بائیں طرف تھتکار کر جگہ بدل کے اللہ کا نام لے کے سو جاؤ، یاد رہ جائے آیت الکرسی پڑھ لو، ورنہ محبتین پڑھ لو، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو ایک مومن کو یاد ہی رہتا ہے، سورہ اخلاص تو یاد ہی رہتا ہے، کم از کم وہی پڑھ لے کے سو جاؤ، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جو خوشخبری والا مومن کے حق میں جو چیز خوشخبری کی ہوتی ہے، وہ خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن اتنا سنانے سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ صاحب یہ دو قسم کے خوابوں پڑے تو پوچھنا اچھنا نہیں، جی روزانہ کا ایک مستقل مشغلہ بن گیا، صبح سے لے کے شام تک۔ ابھی گھر سے نکل کے یہاں پہنچنے تک پانچ خوابیں سن کے آ رہا ہوں فون پہ میں۔ اب ایک آخری بات سن لیجئے بھائی، ایک تو اس کا خیال رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس واسطے اپنا ہر حال صحیح رہنا، تنہائی والا لوگوں کے درمیان میں، مسجد والا، گھر والا، بازار والا، ہر جگہ ہمارا حال شریعت و سنت کے مطابق رہنا چاہیے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو منشا ہے، وہ منشا یہ ہے کہ جس وقت میں ان کا جو حکم ہو، اس وقت میں وہ حکم پورا کرو۔ یہ بہت موجودہ زمانے میں بہت ضروری بات کی حیثیت سے آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ نماز سب سے بہترین عمل ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا مسئلہ نماز کا بیان کیا گیا ہے قرآن شریف میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی اور بتایا گیا کہ کفر و ایمان کے درمیان میں فاصل نماز ہے، اتنی غیر معمولی اہمیت نماز کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی خالی نماز پکڑ لے کے بیٹھ گیا، نماز میں داخل ہو گئے اللہ اکبر بول کے ختم ہی نہیں کر رہا اپنا نماز کو، کوئی بولے بھائی یہ کیا ہے، تو بولے نہیں ہے افضل عمل ہے، اس واسطے بس میں اسے کر رہا ہوں، تو اس کے اس طرز کو صحیح سمجھا نہیں جائے گا. اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پوری کر کے نماز سے نکلنا بھی فرض ہے، اس واسطے کہ اگر ایک فریضے میں ہی لگا ہوا رہا تو دوسرے فرائض کون پورے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر ایک ہی فرض میں لگا رہا تو دوسرے فرضوں کو کون پورا کرے گا؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کسی ایک چیز کو پکڑ لے کے بیٹھ جانا، بس اسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ جل شانہ کا جس موقع کا جو حکم ہے، اس موقع کے اس حکم کو پورا کرنا. ماں باپ کی خدمت کے موقع پر ماں باپ کی خدمت، یتیموں پر شفقت کے موقع پر یتیموں کے ساتھ شفقت، پریشان حال لوگوں کی مدد و نصرت کے وقت میں پریشان حال لوگوں کی مدد و نصرت، ہر موقع پر ان کا جو منشا ہے وہ پورا کرنا، اس کا نام ہے دین. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دو حکم لے لیے، باقی کے تمام احکام کو پس پشت ڈال لیا، اس کا نام دین نہیں. اور یہ بتایا گیا کہ حقیقی عبادت گزار بندہ وہی ہے جس میں یہ شان پیدا ہو جائے، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، زکات کے وقت میں زکات، حج کے وقت میں حج، خدمت کے موقع پر خدمت، نصرت کے موقع پر نصرت، ذکر کے موقع پر ذکر، کسب کے موقع پر کسب. اس کی رعایت موجودہ زمانے میں ذرا کم ہو رہی ہے، چند اعمال کو ہم اپنا لے رہے ہیں، باقی اعمال کو نظر انداز کر دیں. اسلام کا منشا یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں بہت سارے احکام کلادم ہو جائیں گے، بہت ساری آیات قرآن پاک کی ہماری زندگی سے نکل جائیں، بہت سارے ارشادات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی سے نکل جائیں گے. اسی لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بس چلے گئے کسی جنگل میں اور بیٹھ گئے کسی پہاڑ پر اور مشغول ہو گئے خالی ذکر و شغل میں، اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. اور ایسے بندے کو زیادہ پسندیدہ اور اجر والا بندہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کی تکالیف کو سہتے ہوئے اور ناگوار حالات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے منشے کو پورا کرے، یہ شخص زیادہ اجر کا مستحق ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ان چیزوں سے گھبرا کر ایک دم خلوت نشین ہو جائے. بس بھائیو، یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں، آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. دعا کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ کے بعد یعنی 8:40 پر انشاءاللہ نماز ہوگی. اللہم ربنا لك الحمد كله ولك الشکر كله، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.